करें और वो अपनी जगह पा सके। सलवात पढ़ते हुए थोड़ा सा आगे
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات پڑھیں گے محمد وعلى آله درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحومین سید ممتاز حسین شاہ جہاں بیگم میر غلام حیدر خان زینت النساء بیگم کے لیے اللهم صل علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد اعزان گرامی عرض کیا تھا کہ اللہ جل شانہ نے اس کرہ ارض کی تمام مخلوقات کو ہمارے لیے پیدا کیا خلق لکم سخر لکم یہ ساری چیزیں تمہارے قبضے قدرت میں دی دی ہیں سب تمہارے لیے بنایا ہے انسان اپنی منزلت کو پہچانے ساری کائنات ہماری خادم ہے ہم مخدوم ہیں ہمیں کس لیے پیدا کیا ہمیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم موت کے بعد جو اصلی زندگی ہے ہماری اس زندگی کے لیے اپنے کو تیار کر سکے کہ اس زندگی کے لیے سب کچھ ہمیں خود سے بنانا ہے اور سور کل کی مجلس میں اس کو تفصیل سے عرض کر چکا کہ ہر چیز وہاں کی ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے انسانی شکل ہے تو اپنی دنیا میں خدا نے شکل عطا کی تھی وہاں ہمیں خود سے بنانا ہے سالم اعضا ہیں اگر تو خود سے ہیں اور اگر اس میں کوئی نقص اور عیب ہے تو وہ بھی ہمارا ہی نقص اور عیب ہے گھر کہاں ہے جنت میں یا جہنم میں اس کا انتظام بھی خود کرنا ہے यहां तो मकान बनाने के लिए अल्लाह ने जमीन दे दी थी ना, मेटेरियल भी उसी का था, हमने उसके अंदर तसर्रुफ करके अपने लिए मकान बना लिया, वहां सब कुछ हमारा अपना है, हर चीज। लिहाजा हम जो हैं वो हम रहेंगे नहीं, आइंदा जिंदगी के लिए सब कुछ हमें बनाना है। तो जाहिर से बात है कि जब हमें खुद से बनाना है, हमें तो बनाना आता नहीं है, हमें बनाना नहीं आता है कि हम कैसे बनाएं अपने को, तो कोई हो जो हमें सिखाए कि आपको कैसे बनाना है, कैसे बनना है आपको। तो माबूद का करम यह है कि उसने हमें बनाने के लिए तनहा नहीं छोड़ा, मददगार भी हमें दे दिए हैं, मुआविन भी हमें दे दिए, सिखाने वाले भी हमें दे दिए, वो भी ऐसे सिखाने वाले जिनके यहां किसी किस्म की खता और लग़्ज़िश का तसव्वुर भी नहीं है, और ऐसे बाकमाल जिन्हें देख कर की ही दिल झुक जाए। जो इमाम मानते हैं उनके तो दिल झुकेंगे ही, जो इमाम नहीं मानते हैं वो उनके भी उनकी भी जबीने उनकी चौखट पर झुक जाती है। अपने तो उनका कसीदा पढ़ते ही हैं, मैंने अर्ज किया था कि कसीदा पढ़ने के लिए उनका शिया होना जरूरी नहीं है, अहले बैत की कसीदा खानी शियत की पहचान नहीं है, इंसानियत की पहचान है, शराफत इंसानी की दलील है जो इंसान कसीदा पढ़ता है उनका, वरना उसके लिए शिया होना जरूरी नहीं है। शियत की पहचान कुछ और है, शियत की पहचान कसीदा खानी नहीं है। हिंदुस्तान में महकमे डाक के एक बहुत बड़े अफीसर और बहुत बड़े अदीब शम्सुर्रहमान उस्मानी साहब, अभी जिंदा है, बहुत बड़े अदीब हैं, नकाद हैं और महकमे डाक के बहुत बड़े अफीसर भी हैं। हमें अपने मैगजीन के सिलसिले में उनसे जो है मिलने का इत्तेफाक हुआ, कुछ काम था उनके पास। जब वहां गए तो हमारा मैगजीन उनके पास पहले पहुंच चुका था, और बहरहाल कुछ उसमें ऐसा था कि उन्होंने पूरा मैगजीन एक दिन के अंदर पढ़ लिया था, 168 पेज का मैगजीन निकलता था, 100 पढ़ लिया था उन्होंने। जब उन्हें पता चला उसके एडिटर आए हैं तो थोड़ा सा उन्होंने अहमियत दी, कहने लगे मौलाना मैंने आपका पूरा आर्टिकल पढ़ लिया था, आपकी बात तो बाद में सुनेंगे, आप काहे के लिए आए हैं, पहले हमारी आप सुन लें। उसमें एक मजमून आपने लिखा था शिया कौन, हम लखनऊ 25 बरस रहे हैं और हमारा सारा उठना बैठना दोस्ताना याराना सब शिया अदीबों के साथ था, हमने 25 बरस के दौरान एक क्याम जो समझा था कि शिया कौन, वो तो इससे बिल्कुल अलग है। हमने ये समझा था कि शिया वो है जो फलां पर लानत भेजे और इमाम हुसैन पर आंसू बहाए, यही शिया है, मगर आपने जो कुछ लिखा है वो तो उससे बिल्कुल अलग हट करके है। हमने उन्हें जवाब दिया था कि उस्मानी साहब इमाम हुसैन पर रोने के लिए शिया होने की जरूरत नहीं है, इंसान होना काफी है, इंसान होना काफी, और जिनके ऊपर आप कह रहे हैं कि उस चीज को उसके लिए भी शिया होना जरूरी नहीं है, मुनसिफ मिजाज होना काफी है, शियत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा फर्ज कीजिए कि अगर इमाम हुसैन करबला में शहीद नहीं किए जाते तो क्या शिया उनको रोते, फिर तो ना रोते ना शिया, शिया तो फिर भी होते, शिया होते कि ना होते, अगर वो हालात ना पैदा होते, इमाम हुसैन को शहीद ना होना पड़ता, सब कुछ ठीक ठाक रहता, शिया होते कि ना होते, शिया तो फिर भी होते, मगर शिया रोते ना रोते। फना के सिलसिले में जो आप कह रहे हैं, अगर वो सब ना हुआ होता, अगर हक अली गस्ब ना हुआ होता, तो क्या शिया जो आप नस्बत दे रहे हैं शियों की तरफ, वो अमल कोई अंजाम देता, खुद ना देता, क्योंकि वो मजालिम हुए, वो ज्यादतियां हुई, इसलिए वो सारी बातें पेश आती हैं। तो शिया तो फिर भी होते, बल्कि फिर तो सभी शिया होते, अगर वो वाकयात रूनुमा ना होते फिर तो सभी शिया होते ना। तो शिया फला पे लानत भेजना या इमाम हुसैन पे रोना, ये शियत नहीं है, शिया एक आइडियोलॉजी है, شیعہ ایک ضابطہ حیات ہے، شیعت آئین زندگی ہے، شیعت وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم وہاں پر کامیاب ہو سکیں گے۔ تبھی تو پیغمبر نے کہا تھا یا علی شیعتوں کا ہم الفائزون یوم القیامہ۔ ہاں ظاہر سی بات ہے کہ ہم انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے، اس کے اوپر مصائب جو پڑھتے ہیں اسے سن کر کے اسے یاد کر کے آنکھوں میں آنسو تو آ ہی جاتا ہے، فطرت بشر ہے، اس کے لیے شیعہ ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، تو فطرت انسان ہے کہ ظالم سے نفرت ہو جاتی ہے۔ تو ظالم سے نفرت کے لیے، مظلوم کی عزا کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، انسان ہونا کافی ہے، انسان ہونا کافی ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس خدا نے ہمیں ایسے رہنما دیے کہ جن کا قصیدہ ان کے ماننے والے ہی نہیں، کون ایسا انسان ہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا جو انہیں پہچان لے اور ان کا مداح نہ ہو جائے۔ عیسائیوں میں آپ کو ان کے مداح ملیں گے، یہودیوں میں ان کے مداح ملیں گے، ہندوؤں میں ان کے مداح ملیں گے، صرف شیعہ مداح نہیں ہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ شاید برادران اہل سنت میں ان کے مداح نہیں ہوتے، لیکن آج کل جب سے یہ واٹس اپ وغیرہ چلا ہے، کلپس آتے لگتی ہیں، تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو ہم سے بھی دو قدم آگے ہیں، کہ تو ہم سے بھی دو قدم آگے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مداحی صرف شیعوں سے مخصوص ہو، یہ ایسی شخصیتیں اور ایسی ہستیاں ہی ہیں جنہیں اللہ نے کس لیے ہمیں دیا ہے، یہدونا بامرنا، جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں اس مقصد میں ہماری رہنمائی کر سکیں، ہماری ہدایت کر سکیں۔ ہدایت کرنے کے بعد ہم جس مرحلے میں پہنچ جائیں گے، ان سے ہدایت لینے کے بعد، انہوں نے راستہ دکھایا اور ہم نے راستہ دیکھ لیا۔ صرف مداحی پہ اکتفا نہیں کہ میں بار بار اس جملے کو عرض کر رہا ہوں، مداحی فطرت بشر میں ہے، وہ تو کریں گے ہی، مدح اہل بیت ضروری ہے، کافی نہیں ہے، ضروری ہے مدح اہل بیت، کافی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عزائے اہل بیت میں، ان کے غم میں، ان کے سوگ میں آنسو بہانا ضروری ہے، کافی نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ جو راستہ انہوں نے دکھایا ہے اس راستے پر ہم چلے۔ عزیزو فرض کرے کہ کلاس ہے، کلاس میں ایک ٹیچر آتا ہے، بڑا اچھا ٹیچر، بہترین استاد، بہترین معلم، لاجواب، دنیا میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کلاس میں آ گیا، شاگرد بیٹھے ہیں، جیسے ہی وہ گایا بورڈ پہ آیا، لکھنا چاہا، واہ سبحان اللہ استاد، کیا آپ کی رائٹنگ ہے، کیا آپ کی تحریر ہے، شکریہ، تھینک یو۔ پھر کچھ، ارے واہ واہ کیا لفظ آپ نے لکھا ہے، سبحان اللہ، کیا آپ کی شکل ہے، کیا آپ کا لباس ہے، ارے آپ کی آواز کتنی شیریں ہے۔ ہاں ہاں بچوں ٹھیک ہے، سنو، جتنا وہ بولنا چاہتا ہے بچے اسے بولنے ہی نہیں دیتے ہیں، قصیدے پہ قصیدہ، نعرے پہ نعرہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب بتائیے کہ اس ٹیچر کے اوپر کیا گزرے گی؟ ٹیچر جو مخلص ہے، جو جن کو اپنے شاگردوں سے محبت ہے، جو پڑھانے کے لیے آیا ہے، اپنی تعریفیں سننے نہیں آیا ہے، اس ٹیچر پہ کیا گزرے گی؟ چند منٹ یہ جو ہے گزر گئے، اگر اسی طریقے سے خفا ہو کے کلاس چھوڑ کے چلا جائے گا۔ ہم پڑھانے آئے ہیں، تمہاری تعریفیں سننے نہیں آئے ہیں۔ عزیزو اللہ نے جنہیں ہمارے لیے ہادی بنا کے بھیجا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا قصیدہ خود خدا پڑھتا ہے، جن کا قصیدہ خدا پڑھے انہیں ہمارے قصیدے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اگر قصیدہ پڑھتے ہیں تو اپنی شرافت انسانی کا ثبوت دینے کے لیے پڑھتے ہیں، وہ محتاج نہیں ہے ہمارے قصیدے کے لیے، فطرت بشر ہے بہرحال۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کی باتوں کو سنیں، اس کے پیغام کو سنیں۔ سن لیا اگر ہم نے تو شیعہ بن گئے، الشیعہ من شاع علیاً، شیعہ وہ ہے جو علی کے نقش قدم پر چلے۔ کل ہی کسی جو ہے مومنہ کا انتقال ہوا تھا، کچھ لوگ تشییع جنازہ میں گئے تھے۔ یہ تشییع اور شیعہ روٹ سب کا ایک ہی ہے۔ تشییع جنازہ کسے کہتے ہیں؟ آپ معصوم میں بیٹھے ہیں اور جنازہ چلا گیا قبرستان میں،
क्या कर जी, मैं उनके तशरीह जनाजा में गया। अरे आप तो यहां बैठे हुए, आपको कोई मानेगा कि आप उनके तशरीह जनाजा में? जनाजा इस तरफ जा रहा है, आप इस तरफ जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? फना के तशरीह जनाजा में जा रहे हैं, माना जाएगा? तशरीह जनाजा यानी जनाजे के साथ साथ, जनाजे के न जनाजे से आगे निकल जाए ना बहुत पीछे रह जाए। हमें न अली से आगे निकलना है न पीछे रह जाना है, अली के हमराह चलना है, साथ साथ चलना है। सलावात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जिधर वो जा रहे हैं उधर हम अगर जा रहे हैं, उन्हीं के साथ साथ अगर हमारी समत अली की समत, हमारी जहत अली की जहत है। अजीदो मौलाए कायनात के अलकाब में से एक लकब है मीजानुल आमाल, ज़ियारत मौलाए कायनात में है, अस्सलामु अलैका या मीजानुल आमाल। हम सब जानते हैं ना, अकीदा है कि कयामत के दिन मीजान नस्ब होगा, तराजू होगा। कौन है मीजान? ये वाला तराजू नहीं है, मीजान आमाल अमीरुल मोमिनीन है, यानी हमारे आमाल को अली के आमाल से मिलाया जाएगा। कितनी मुशाबहत है, अगर हमारे किरदार में अली के किरदार से मुशाबहत है तो कामयाब इल्ला नाकाम। अगर हो गए तो शिया, आप शिया होने के बाद कितना बड़ा रुतबा है। कल मैंने एक नमूना आपकी खिदमत में पेश किया था, शिया कितना बड़ा रुतबा है। दूसरी हदीस सुनिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की, हुजूर अकरम फरमाते इन्नल्लाहा अज़्ज़ा वजल यबअसु यौमल क़ियामते उनासन वुजूहुहुम मिन नूर। अल्लाह क़यामत के दिन कुछ ऐसे लोगों को महशूर करेगा जिनके चेहरे नूरानी होंगे। अब जानते हैं कि क़यामत का दिन कैसा है, यौमुल हिसाब है ना, यौमुल हिसाब तो बहुत सख्त होता है। अगर एयर कंडीशन ऑफिस में सोफा सेट पर बैठ के भी हिसाब देना पड़े फिर भी पसीना आ जाता है। और वहां कयामत में जो हिसाब देना है, वहां आलम यह है कि जमीन जल रही होगी, इतनी जमीन जल रही है कि इंसान एक पैर उठाएगा एक पैर रखे, जी तो चाहता है दोनों पैर उठा ले मगर उठा नहीं सकता, मजबूरी है, गिर जाएगा। एक पैर रखता है एक पैर उठाता है, एक पैर रख रहा है, इतना जल रही है जमीन। सूरज सवा नैदे पे खोपड़ी खोल रही, ये वाला सूरज नहीं है, स्पेशल सूरज है कयामत का, ये वाला सूरज तो कयामत के साथ ही वो एज़ा शम्सो कुवरत लपेट दिया जाएगा, स्पेशल सूरज है। जमीन जल रही है, चेहरा धुआं धुआं है, हवाइयां उड़ रही है चेहरे पे सबके। ऐसे आलम में कुछ लोगों को अल्लाह मबूस करेगा, लाएगा कि उनके चेहरे नूरानी है, सबके चेहरे पर दहशत बरस रही है, वहशत बरस रही है, इनके चेहरे नूरानी हैं, सबके पैर जल रहे हैं, ये अला करासी मिन नूर, नूर की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, इनके पैर जमीन पर ही नहीं है। अलैहिम सियाबुन मिन नूर, इनके बदन पे नूरानी कपड़े हैं। तहत ज़िल्लिल अर्श, सबके सर पे सूरज चमक रहा है, धूप में खड़े हैं, ये अर्श खुदा के साये में बैठे हुए। फी सफिल अंबिया वलैसु बिअंबिया, नबी न होते हुए अंबिया के सफ में बैठे हुए हैं। फी सफि शुहदा वलैसु बिशुहदा, शहीद न होते हुए भी शुहदा के सफ में बैठे हैं। आपको पता है ना कि शुहदा वो है जिनका हिसाब नहीं है, ये वहां बैठे हैं, ये हिसाब किताब इनका नहीं है, ये अपना हिसाब दे चुके हैं, तलवारों के साये में अपना हिसाब दे चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, ये सुनने के बाद तो सबके दिल में तमन्ना तो आएगी कि हमारा भी नाम वहां लिख लिया जाए, ख्वाहिश होगी कि नहीं होगी? है कोई कहे? कुछ लोग वो हैं जो धूप में खड़े हैं, साया अगर कहीं नजर आ जाए तो दिल चाहेगा ना साये में बैठने का। जमीन अगर जल रही है, खड़े खड़े थक गए हैं, नूर की कुर्सी है, बैठने का जी चाहेगा कि नहीं चाहेगा? अरे हम आप क्या हैं, असहाबे पैगंबर का दिल मचलने लगा। فقال رجل منهم انا يا رسول الله, एक साहब ने जो वहां बैठे हुए थे उन्होंने कहा ये अल्लाह के रसूल क्या मैं उनमें से हूं? ये मैं कहने वाले कौन है? बहुत सारे मौके ऐसे आए थे जब रसूल खुदा कहते कौन है जो गरीब का पेट भरे, कौन है जो इसके मुकाबले में जाए। बहुत से मौके है ना, कभी भी इन्होंने नहीं कहा कि मैं, कभी भी इन्होंने नहीं कहा कि मैं हमेशा, जो हमेशा मैं कहता था आज वो खामोश बैठा है, जो कभी मैं नहीं कहते थे आज उनका दिल मचल रहा है, मैं उनमें सूं या अल्लाह के रसूल। पैगंबर ने कहा नहीं, तुम नहीं। दूसरे फकाला आखर, दूसरे साहब ने कहा मैं उनमें सूं या अल्लाह के रसूल। पैगंबर ने कहा तुम भी नहीं। फिर तीसरे साहब बोले मैं उनमें से हूं या अल्लाह के रसूल। पैगंबर ने कहा ला, तुम भी नहीं। तो फरमाते हैं न ये न मैं, फिर कौन। कुर्बान जाऊं इस अदा पर, अपने अलावा तो किसी को देख भी नहीं रहे हैं, कुछ तो शर्म करनी चाहिए। न ये न मैं, फिर कौन। रवायत का जुमला सुनिए, फवादा रसूलुल्लाह यदहु अला रास अली, ऐसे में पैगंबर इस्लाम ने अपना हाथ अली के सर पे रखा, और रखने के बाद का सुनना चाहते वो कौन लोग हैं। हाजा व शिया तो हू, वो लोग अली और उनके शिया हैं। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अली और उनके शिया है। बहुत बड़ा दर्जा है शिया होने का, बहुत बड़ी नेमत है, फख्र कर सके। अलबत्ता अगर इस लायक अपने को बना ले तो फख्र से कहे कि हम शिया। शर्माने की जरूरत नहीं है, घबराने की भी जरूरत, डरने की भी जरूरत नहीं है। मालूम है कि हालात थोड़ा सा बदले हैं, बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। फख्र से कह सकते हैं। अम्मार दोहनी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब में से हैं। किसी साहब का कोई मुकदमा अदालत में चल रहा है, अदालत के जज का नाम है अबू लैला। अम्मार दोहनी को गवाह के तौर पर पेश किया गया है। अम्मार दोहनी जब गवाही के लिए आए, अम्मार दोहनी एक आलिम है, फाजिल काबिल शख्सियत का नाम है, अबू लैला खिताब करके कहता है तुम्हारी गवाही नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानोगे मेरी गवाही। इसलिए कि तुम राफिजी हो और शिया हो। राफिजी और शिया गवाही नहीं मानते। अम्मार दोहनी ये सुन के रोने लगे। अबू लैला समझा कि शायद डर गया, शायद डर गया, शिया होने की वजह से हमारी कहीं बात भी नहीं सुनी जाएगी। है बहुत सारे मकामात पर शिया होने के जुर्म में उनको बाइकाट कर दिया जाता है। अबू लैला समझा शायद अम्मार डर गए। अम्मार से खिताब करके अबू लैला कहता है अबू लैला कोई बात नहीं, अगर तुम तौबा कर लो तो हम तुम्हारी सारी खताएं माफ कर सकते हैं, तुम्हारी गवाही सुनने लगे। तो बहरहाल एक बड़े आलिम हो, सब कुछ हो, तुम्हें वही दर्जा और मकाम मिलेगा जो बकिया लोगों को मिलता है अगर तुम तौबा कर लो। अम्मार दोहनी कहते अबू लैला मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूं, मुझे दो बातों पर रोना आ रहा है, मैं डरा नहीं हूं, मुझे दो बातों पर रोना आ रहा है, एक अपने ऊपर रोना आ रहा है, एक तेरे ऊपर रोना आ रहा है। अपने ऊपर मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि तूने मुझे दो सिफतों से याद किया, कहा तू राफिजी और शिया है। तुझे पता चलना चाहिए कि लफ्ज राफिजी पहली मर्तबा फिरौन ने इस्तेमाल किया था उन जादूगरों के लिए जो मूसा पर ईमान लाए थे। वही जादूगर जो मूसा को शिकस्त देने के लिए खुद फिरौन हायर करके लाया था। जब जादूगरों ने हकीकत को समझ लिया और ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए, मूसा के नबुवत पर ईमान लाए, तो फिरौन ने कहा कि तुम सब राफिजी हो गए हो। ए अबू लैला पहली मर्तबा उन जादूगरों को जो हक से आशना हो गए थे, और फिरौन ने जब उन्हें धमकियां दी कि तुम्हारे हाथ पैर काट के सूली पे लटका देंगे, उन्होंने कहा मुझे कोई इस बात की परवाह नहीं है। जो इतनी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो गए थे कि हक को समझने के बाद जान देने को तैयार हो गए मगर हक को छोड़ने को तैयार न हुए, जिन्होंने बातिल से मुंह मोड़ा था, गुनाह से मुंह मोड़ा था, शिर्क से मुंह मोड़ा था, उनको फिरौन ने राफिदी कहा। कहां वो हक परस्त और कहां मुझ जैसा गुनहगार। तुमने मुझे राफिदी कहा है, काश मैंने सारे गुनाहों से मुंह मोड़ लिया होता, اے کاش مجھ میں بھی باطل سے منہ موڑنے کی ویسی ہی ہمت ہوتی. یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے جو تو نے مجھے رافضی کہا. دوسری بات, تو نے میرے بارے میں کہا کہ تم شیعہ ہو. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اتنے بڑے لقب کا حقدار نہیں بن سکا. تجھے پتا ہے شیعہ کون تھے؟ شیعہ سلمان تھے, شیعہ ابو ذر تھے, شیعہ مقداد تھے. کہاں سلمان و ابو ذر و مقداد اور کہاں میں؟ تو نے مجھ جیسے گنہگار کو شیعہ کہہ دیا ہے. مجھے رونا ہی آ رہا ہے کہ اے کاش میں اس کا حقدار بن سکتا. اور دوسرا رونا مجھے تجھ پر آ رہا ہے کہ تو کتنا جاہل ہے, تو کتنا جاہل ہے کہ جسے چاہا شیعہ کہہ دیا, جسے چاہا رافضی کہہ دیا. جب یہ خبر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تو خبر سننے کے بعد امام نے فرمایا, خدا کی قسم عمار دہنی کے ابو لہلا کی عدالت میں سر عام حق کا دفاع کرنے کی بنا پر اللہ نے ان کے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیا, کیونکہ انہیں یہ جرأت اور ہمت پیدا کی. تو شیعہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے. جس وقت امام ہشتم, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ولی عہد بن کر کے خراسان تشریف لائے, ظاہر سی بات ہے خراسان مازندران یہ وہ علاقہ تھا جہاں اہل بیت کے چاہنے والے پہلے سے موجود تھے, کافی تعداد میں تھے. مازندران کے علاقے میں خاص طور سے علویوں کی جنگ چل رہی تھی وہاں پر مامون کے ساتھ. مامون نے امام رضا کو جو ولی عہد بنایا تھا اس کا ایک مقصد یہی تھا کہ ان تحریکوں کو قابو میں لانا, کنٹرول کرنا. بہرحال خراسان میں کچھ افراد تھے جو اپنے جو شیعہ علی اپنے کو سمجھتے تھے. پہلے تو چھپے ہوئے تھے, دبے ہوئے تھے. جب پتا چلا کہ اپنا امام حکومت میں آ گیا, اپنی سرکار بن رہی ہے, اپنی حکومت بن رہی ہے, اب پھولے نہیں سما رہے تھے. ہر جگہ اب سینہ تان کے بڑے فخر سے کہتے تھے میں شیعہ ہوں, اب میرا امام آ رہا ہے. بس بس تمہارا کام, آنے تو امام ہوتا ہے نا. جب کسی پارٹی کی حکومت بننے لگتی ہے تو پارٹی ورکر بڑے پھولے سماتے ہیں, ان سے ان سے وعدے بھی کرنے لگتے ہیں. تمہارا کام تو فوراً ہو جائے گا, چٹکی بجاتے ہو جائے گا, وعدے بھی کر لیے تھے لوگوں سے. امام خراسان میں آ گئے, خوشی خوشی گئے امام کے بیت الشرف پر زیارت امام کے لیے, اور پیغام دیا کہ مولا ہم آپ کے جد کے شیعہ ہیں, ہم شیعہ علی ہیں. امام نے ملنے سے انکار کر دیا. سوچا کہ امام تھکے ہوئے ہیں, سفر کی تکان ہے, تھوڑا آرام کر لیں, ریسٹ کر لیں, دو چار دن کے بعد پھر جائیں گے امام سے ملاقات کے لیے. پھر گئے امام, پھر ملنے کو تیار نہیں ہوئے. سوچا کہ ابھی نئی نئی حکومت ہے, حکومت کے مسائل میں ذرا مصروف ہوں گے, پھر بعد میں کچھ دنوں کے بعد جائیں. کچھ دنوں کے بعد پھر گئے, امام نے ملاقات نہیں کیا. کچھ دنوں کے بعد, کچھ دنوں کے بعد, یہاں تک کہ خبر شہر میں پھیل گئی کہ ان کے امام ان سے ملاقات کو تیار نہیں. کتنے اچھل کود رہے تھے, ڈینگے مار رہے تھے, یہ کرا دوں گا, وہ کرا دوں گا, ان سے تو امام ملنے کو بھی تیار نہیں. اب جہاں سے گزرتے تھے لوگ انگلی اٹھاتے تھے, انگوش نمائی ہوتی تھی, لوگ تانے کستے تھے, طنز کرتے تھے, کیا ہوا تمہارے امام سے ملاقات نہیں ہوئی. اب ایسے حالات ہو گئے کہ شہر میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے, شہر چھوڑ کے جانے پر مجبور ہو گئے. سوچا جاتے جاتے آخری مرتبہ امام سے جو ہے رخصت تو ہو لے, بتا تو دیں امام سے کہ ہم جا رہے ہیں. امام کے بیت الشرف پہ آئے, پیغام دیا مولا آپ کی بے رخی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہے, ہم شہر میں رہنے کے قابل نہیں رہ گئے ہیں, ہم شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب جو امام نے سنا تو بلا لیا, اندر آئے بیت الشرف کے اندر آئے, آنے کے بعد سلام کیا, امام نے منہ موڑ لیا, امام کے قدموں پہ گر گئے. فرزند زہرا ہم سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جو آپ اتنا ہم سے بے رخی برت رہے, آخر ہم شیعہ علی ہیں. یہ سننا تھا ایک دفعہ امام پلٹتے ہو کہتے ہیں وائے حکم, وائے ہو تم پر, خبردار یہ لفظ آئندہ اپنی زبان پہ مت لانا. جانتے ہو شیعہ کون تھا؟ انما شیعته الحسن والحسین وسلمان وابی ذر ومقداد وعمار ومحمد ابن ابی بکر. علی کے شیعہ حسن تھے, علی کے شیعہ حسین تھے, علی کے شیعہ سلمان تھے, علی کے شیعہ ابو ذر تھے, علی کے شیعہ عمار تھے, علی کے شیعہ مقداد تھے, علی کے شیعہ محمد ابن ابی بکر تھے. یہ تھے علی کے شیعہ. مولا کیا خصوصیت ہے ان لوگوں میں جو ہم میں نہیں ہے؟ کیا क्या खसूसियत है अबू ज़र में, क्या खसूसियत है सलमान में, क्या खसूसियत है अम्मार में, क्या खसूसियत है मिक़दाद और मोहम्मद इब्ने अबी बकर में, कौन सी सिफत उनमें थी जो हम में नहीं है कि अगर हमारे अंदर वो सिफत पाई जाए तो हम भी शिया कहलाने के हकदार हैं। इमाम फरमाते हैं ये वो शख्सियतें थी कि अल्लज़ीना लम यरकबू शैअ मिन फुनून ज़वाजिरे वलम जो खालिफू शैअम मिन अवामिरे, ये वो हस्तियां थी कि जिस चीज से अली ने मना कर दिया कभी उसके करीब नहीं गए, और जिस चीज का अली ने हुक्म दे दिया कभी उसकी मुखालफत नहीं की इन लोगों ने। ये वो हस्तियां थी शिया, मन शाया अली यन, शिया जो अली के नक्शे कदम पर चले। से जबान से कह देना कि हम शिया हैं, चंद रस्में अपने तौर से मुकर्रर कर लेना, शियत की अलामत करार देना कि ये शियत की अलामत है, शियत की पहचान है। नहीं, शियत की पहचान वही है जिसे अहले बैत मुकर्रर करे कि शियत की पहचान क्या है। मौलाए कायनात हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिम सलाम जब शियत की पहचान बयान फरमाते हैं, इमाम फरमाते शिया कौन है, सुनिए शिया कौन है। और जाहिर सी बात, इमाम से बेहतर तो कोई शियत की पहचान नहीं बयान कर सकता ना। हम अगर अपनी तरफ से चाहें शियत की पहचान मुअय्यन करना, आप अपनी तरफ से, तो आपका ये हमारा गुमान होगा, हकीकत तो नहीं होगी। और कल क्या अर्ज किया था कि सबूत वही चाहिए जो हुकूमत मुकर्रर करे, जिसके सामने हमें सबूत पेश करना है वो जिस चीज को कबूल करे वो सबूत हुआ करता है। मौला फरमाते शियतुना अल-मुतबाज़िलूना फी विलायतिना, हमारे शिया वो हैं जो हमारी विलायत की राह में कुर्बानियां देने के लिए तैयार हों। नारा नहीं, अर्ज किया कि नारा तो होते ही है, नारा किस लिए लगाया जाता है? नारे का मतलब होता है जोश पैदा करना, और जोश काहे के लिए? बैठने के लिए। जोश हो गया, जोश के बाद क्या करना है? हमेशा जोश पैदा किया जाता है अमल के लिए, कि कुछ करना है आपको तो उसके लिए ये जोश पैदा करना पड़ता है। जोश तो नारे का काम क्या है? जोश पैदा करना। नारे ने जोश पैदा कर दिया, उसके बाद क्या? जोश पैदा करने के बाद बैठ गए, सो गए, ये तो बेकार का अमल हो गया ना। तो नारा है, अपनी जगह पर है, उसके उसका इनकार नहीं है, मुखालफत नहीं है नारे की। नारे फजाइल, ये जो है मनाकिब मसाइब, ये सारी चीजें अपनी जगह पे सही है, जरूरी है, मगर अर्ज किया काफी नहीं है। फरमाते अल मुतबादिलूना फी विलायतिना, शिया वो हैं जो हमारी विलायत की राह में कुर्बानियां देती। ये विलायत क्या है? विलायत क्या है? आया विलायत जो मौला, जो माना मौला का है वही माना विलायत का है। मौला यानी साहिब विलायत, जो मालिक विलायत है, साहिब विलायत है, जिसकी विलायत फर्ज की गई है वही मौला है। तो जो मौला का माना होगा वही विलायत का माना होगा। लफ्ज मौला हम सबके ज़हन आशना है। पहला मौला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह हो मौलाना। जब जंगे बद्र हुई थी तो जंगे बद्र में कुफार कुरैश ने ये जो है नारा लगाया, लनल उज़्ज़ा, लनल उज़्ज़ा, उज़्ज़ा जिंदाबाद, उज़्ज़ा जिंदाबाद। और मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए कहा लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास तो उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है, तुम महरूम हो उज़्ज़ा से। पैगंबर ने मुसलमानों से कहा तुम नारा लगाओ अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारे पास मौला नहीं। अब ये तो बदर से लेकर के आज तक कुछ वो हैं जिनको मौला आज तक मिला ही नहीं। एक सलावात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाह हो मौलाना हमारे पास। पहला मौला कौन है? अल्लाह। दूसरा मौला रसूलुल्लाह। दूसरा मौला रसूलुल्लाह, मन कुंतु मौला। अब तीसरे मौला की बारी है ना, तीसरा मौला कौन है? اللہ مولانا، پہلا مولا اللہ، دوسرا مولا رسول اللہ، پھر رسول اللہ نے غدیر میں بھی اور غدیر سے پہلے بھی تین چار مقامات ہیں، حتی خود یہ جو ہے مباہلہ کے موقع پر بھی پیغمبر فرما چکے ہیں اسے، پیغمبر غدیر میں مولا علی کا ہاتھ اٹھا کے کہتے من کنت مولاہ فہاؤز علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، تو پہلا مولا اللہ ہے، دوسرا مولا رسول اللہ ہے، تیسرے مولا امیر المومنین ہے، اب جس معنی میں اللہ مولا ہے اسی معنی میں علی مولا ہے،
ٹھیک ہے؟ ہمارے برادران اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ غدیر کے موقع پر پیغمبر نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، اتنا تو مانتے ہیں، قبول ہے، غدیر کے منکر نہیں ہیں، میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، ناسبیوں کی نہیں کرتا، وہ ان کا چیپٹر الگ ہے، ان کا باب الگ ہے، وہ تھوڑے سے مٹھی بھر ہیں، لیکن ورنہ من جو اہل سنت ہیں وہ غدیر کے منکر نہیں ہیں، مانتے ہیں، مشکل کہاں پیش آ جاتی ہے مولا کے معنی میں، کہتے ہیں مولا کے معنی دوست کے ہیں، صحیح کہتے ہیں، عربی میں ہے مولا کے معنی دوست کے بھی ہیں، تو یہاں پر مولا کا معنی دوست اور علی کو بھی دوست رکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم علی کو دوست نہیں رکھتے، ہم کب دشمن رکھتے ہیں علی کو، اور ہم شیعہ کیا کہتے ہیں، مولا کا معنی دوست نہیں ہے، مولا کا معنی کیا ہے، حاکم، پیشوا، رہبر، امام، قائد، جس کی اطاعت ہم پر فرض ہو، جس کی اطاعت ہم پر فرض ہو، ایسے بعض شیعہ بھی اپنے پاس دلیلیں رکھتے ہیں اس سلسلے میں کہ پیغمبر نے جملہ کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، اس سے پہلے بھی جملہ فرمایا تھا، اس سے پہلے جملہ ہے، کیا ہے، الست اولا بکم من انفسکم، کیا میرا اختیار تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ نہیں ہے، ایسے بعض ہر انسان کو اپنے نفس میں کچھ اختیار ہے نا، میں مجھے اختیار ہے میں بولوں، مجھے اختیار ہے میں چپ ہو جاؤں، آپ کو اختیار ہے آپ بیٹھیں، آپ کو اختیار ہے آپ اٹھ کے چلے جائیں، ہے نا، اختیار آپ کو، آپ چاہے سوئیں چاہے جاگیں، کھائیں یا نہ کھائیں، آپ کو اختیار ہے، مجلس میں آئیں یا نہ آئیں، بہت سے نہیں آئے، بہت سے آ گئے، وہ نہیں آئے انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا، آپ آ گئے آپ نے اپنا اختیار استعمال کیا، ہے نا، ہر انسان کو اپنے اوپر اختیار ہے، پیغمبر فرماتے تمہیں اپنے اوپر تو اختیار ہے، مگر یہ بتاؤ تمہارے اوپر ہمارا اختیار تم سے کم ہے یا زیادہ، کیا مطلب ہوگا اس کا، اگر کم ہے ہم چاہتے ہیں بیٹھنا، پیغمبر کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، کس کی بات مانیں گے، اپنی مانیں گے، پیغمبر کے اختیار کم ہے، ہم چاہتے ہیں جنگ کرنا، پیغمبر کہتے ہیں صلح، ہم چاہتے ہیں صلح، پیغمبر چاہتے ہیں جنگ، اگر پیغمبر کا اختیار ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ ہے تو پیغمبر کی بات مانی جائے گی ہماری نہیں، مرضی پیغمبر کی چلے گی ہماری مرضی نہیں چلے گی، اور اگر پیغمبر کے اختیارات ہم سے کم ہیں ہمارے نفسوں کے اوپر تو ہماری بات چلے گی پیغمبر کی نہیں چلے گی، سارے مسلمانوں سے پیغمبر سوال کرتے ہیں الستو اولا بکم من انفسکم، اگرچہ پیغمبر کو اختیار اللہ نے دیا ہے لیکن پیغمبر مسلمانوں سے خود پوچھ رہے ہیں، مسلمان نے کہا بلا بلا کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ کا اختیار ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ ہے، تو اللہ نے تو اختیار دیا ہی تھا، مسلمانوں نے بھی اپنا اختیار پیغمبر کے حوالے کر دیا، جب مسلمانوں سے پیغمبر نے اعتراف لے لیا تو فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جن کے نفسوں پر ہمارا اختیار ان سے زیادہ ہے ان سب کے نفسوں پر علی کا اختیار سب سے زیادہ ہے، ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر، تو ظاہر سی بات ہے کہ دوست کا اختیار تو ہم پر زیادہ ہی نہ ہوتا، دوستی ہے ٹھیک ہے مگر ہم سونا چاہ رہے دوست کہہ رہا جاگتے رہو، ہم جاب پہ جانا کہتے ہیں دوست کہتا چلو تفریح کو چلے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی بات کبھی مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے ہیں، جب ہمارا دل چاہا تو مان لے، دل چاہا تو نہیں مانا، کیونکہ ہمیں اختیار زیادہ ہے دوست کو نہیں ہے، اگر دوست کو مانا ہوتا تو پھر یہ اولا بالنفس کوئی مانا نہیں رکھتا، شاعر فارسی کا ایک شعر کہتا ہے ابس درمانیے من کنت مولا می روی ہر سو علی مولا ہمن مانا کہ پیغمبر بود مولا، خام خام مولا کے بحث میں یہاں وہاں جو ہے آپ بھٹکتے پھر رہے ہو، علی اسی معنی میں مولا ہے جس معنی میں پیغمبر مولا ہے، ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. میں نے چند منٹ آپ کا اس لیے چند منٹ لیا ہے کہ افسوس یہ ہے کہ ہمارے برادران اہل سنت مولا کا معنی دوست کرتے ہیں اور ہم مولا کا معنی اولا بھی تصرف کرتے ہیں. زبانن تو ہم ان سے الگ ہیں مگر عملن ایک ہو جاتے ہیں. زبانن تو ہم یہی کہتے ہیں مولا جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا, لیکن جب عمل کا میدان ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے, جو مولا چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. ہم جب بات کرنے لگتے ہیں سچ بولیں کہ جھوٹ بولیں, مولا کیا چاہتے ہیں؟ غیبت کریں کہ نہ کریں, مولا کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ فلا گناہ کریں یا نہ کریں, مولا کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اگر ہم نے صبح کو نماز کے لیے ہمارا جی نہیں چاہ رہا ہے اٹھنے کے لیے, چونکہ رات میں ہم لوگ دیر تک جاگتے ہیں, یہ بھی ایک بیماری ہے نا ہمارے معاشرے کی, ہمارے معاشرے کی ایک بیماری دیر تک جاگنا. ظاہر سی بات ہے دیر تک جو جاگے گا انسان تو پھر وہ تہجد کے لیے کیسے اٹھے گا؟ پھر نماز صبح کے لیے اٹھے گا بھی تو قامو علی الصلات قامو کسالا, کاہری کے ساتھ اٹھیں گے, آنکھیں ملتے ہوئے وضو کیا, آدھی آنکھ بند آدھی آنکھ کھلی, اللہ اکبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بستر کے اوپر الٹ گئے. نیند نہیں پوری ہوئی ہے, نیند تو انسان کو چاہیے بھائی, جیسے کھانا چاہیے ویسے ہی نیند بھی چاہیے. اگر ہم اپنے اس طریقے سے وقت کو منظم کریں, اہل بیت اطہار کی زندگی یہ نہیں تھی, وہ ابتدائی شب میں جلدی سوتے تھے پھر فجر سے دو تین گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے تھے. پیغمبر کے بارے میں ہے نا کہ پیغمبر رات کو دو حصوں میں بانٹ لیجئے, آدھے میں آرام آدھے میں عبادت خدا, آدھے میں آرام آدھے میں عبادت خدا سے مراد فقط نماز نہیں ہے, ہر وہ کام جو مرضی معبود ہے وہ عبادت خدا ہے. ہم یہاں بیٹھے تو عبادت ہی کر رہے ہیں اگر انشاءاللہ نیت خالص ہے, عبادت میں مصروف ہیں اس وقت, نصف عبادت میں اور نصف, یا پیغمبر سے کہتے خوب تھوڑا سا آدھی رات سے زیادہ چاہے آرام کر لیجیے, چاہے آدھی رات سے کم, یا آدھی رات, تین حصے ہیں نا, نصف یا انقص اور زد کچھ اضافہ کر لیں اس میں, تو لگ بھگ یہ ہونا چاہیے. مگر ہمارے یہاں ساری رات گزر جاتی ہے, ایک بجے دو بجے, اٹھنا کتنے بجے؟ فرض کیجئے کہ آج کل نماز کا وقت غالباً 5:46 5:46 اس طریقے سے, یا 6 بجے جو بھی ہو, بڑا تھا کیلنڈر, یہ بھی ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے کہ ہر کیلنڈر کا ٹائم الگ الگ ملتا ہے. میں شکاگو آیا 3-4 کیلنڈر کو دیکھ رہا, ہر ایک کا ٹائم الگ الگ ہے. بہرحال جو بھی ٹائم ہے, جو کیا چاہتے, جو اہل بیت چاہیں گے وہ ہمیں کرنا. مولا فرماتے ہیں اچھا اہل بیت کی بات ماننے کے لیے کبھی کبھی بالکل جو اہل بیت ہم چاہ رہے ہیں وہی اہل بیت چاہ رہے ہیں, پھر تو بہت اچھا ہو جاتا ہے, بات بن گئی. ہم بھی حج کرنے پہ جانا چاہ دل چاہ رہا تھا, اہل بیت بھی چاہ رہے تھے کہ ہاں آپ حج کرنے پہ جاؤ, تو وہاں مشکل تو پیش نہیں آتی. مشکل وہاں پیش آ جاتی ہے جہاں ہم کچھ اور چاہتے ہیں, اہل بیت کچھ اور چاہتے ہیں. جس کاروبار میں ہمیں بہت منافع نظر آ رہا ہے, اہل بیت اس کاروبار کو بالکل پسند نہیں کرتے. وہاں مسئلہ آ جاتا ہے قربانی کا. اہل بیت جو چیز ہم سے چاہ رہے ہیں وہاں پر ہمیں قربانی دینا پڑے گی, کہیں مال کی قربانی, کہیں جان کی قربانی, کہیں عزت و آبرو کی قربانی, کہیں عہدے اور منصب کی قربانی, کہیں اولاد کی قربانی, کہیں ادارے کی قربانی. ادارے خود بت بن جاتے ہیں بعض اوقات, انسان بعض اوقات گناہ کرتا ہے ادارے کو بچانے کے لیے. ادارے مقصد تھوڑی ہیں, ادارے تو ذریعہ ہیں حق تک پہنچنے کا, ادارے حق تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں, مدرسے حق تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں, انجمنیں حق تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں, اعمال صالح کو بجا لانے کے لیے سب ذرائع ہیں, مگر کبھی کبھی یہی ذرائع مقصد بن جاتے ہیں. خود یہ ادارے یہ جو ہے بت بن جاتے ہیں کبھی کبھی. ادارے مثال کے طور پہ میرے پاس خود ادارہ ہے, مدرسہ ہے, اسکول ہے. خب کبھی اسکول چلانے کے لیے فلاں شخص جس کی ساری انکم حرام انکم ہے, تو کیا کرے, ادارے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. اگر فلاں صاحب کے چوکھٹ پہ جا کر کے سلام نہیں کرتے ہیں تو رقم نہیں آئے گی, بہت سارے یہاں کے اوپر بھی ادارے چلتے ہیں, معصوم کا ادارہ ہے, ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ فنڈ کی ضرورت ہے, فنڈ کی ضرورت, فنڈ تو چاہیے ہمیں, فنڈ نہیں آئے گا تو ہماری ایکٹیویٹیز رک جائیں گی. رک جائیں ایکٹیویٹیز, انہیں بت نہ بنائیں. ادارے, انجمنیں, موسسے, مدرسے, مسجدیں, یہ سب ذریعہ ہیں حق تک پہنچنے کا. اگر یہی ہمیں حق سے روکنے لگے, انہیں چھوڑ دیں گے, حق کو نہ چھوڑیں گے. قربانی کی ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی, جاب کی قربانی, عہدے کی قربانی, منصب کی قربانی, عزت کی قربانی, اولاد کی قربانی, یہ سب محترم ہیں, ایسا نہیں کہ محترم نہیں ہیں. فیملی کی بہت عزت ہے, بھائی بہن کی بہت عزت ہے, اولاد کی بڑی قیمت ہے, وطن کی بڑی عزت ہے. کبھی کبھی خود وطن بت بن جاتا ہے. قرآن مجید میں آیت ہے, قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. آٹھ محبتوں کو قرآن گناتا ہے, آٹھ محبتوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے. یہ محبتیں جائز ہیں, ناجائز نہیں ہیں. اپنے ماں باپ سے محبت, اپنی اولاد سے محبت, بھائی بہن سے محبت, بیوی سے یا شوہر سے محبت, وہ خاندان کنبہ جس میں ہم رہتے ہیں اس سے محبت, وطن سے محبت, اپنے کاروبار سے محبت, مال و دولت جو ہم نے اکٹھا کیا ہے اس سے محبت, وہ گھر جو بڑے شوق سے ہم نے بنایا ہے اس سے محبت. یہ ساری محبتیں اسلام میں حرام نہیں ہیں, جائز ہیں. میں کبھی کبھی موقع یہ آ جاتا ہے کہ ان کی محبت خدا کے محبت سے ٹکرا جاتی ہے, ان کی محبت اہل بیت کی محبت سے ٹکرا جاتی ہے, ان کی محبت امیر المومنین کی تعلیمات سے ٹکرا جاتی ہے. تو کیا کریں, کسے قربان کریں؟ ماں باپ کو قربان کریں یا امیر المومنین کو قربان کر دیں؟ اولاد کو قربان کریں یا اسلامی قوانین کو قربان کر دیں؟ عہدہ و منصب کو قربان کریں یا تعلیمات اسلام کو قربان کر دیں؟ قرآن کہتا ہے اگر ان کی محبت تمہاری نگاہ میں اللہ کی محبت سے زیادہ ہے, رسول اللہ کی محبت سے زیادہ ہے, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ ہے, تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. جب تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے, اسلام قبول کر لیا ہے, یہ اپنے ذہن سے کھرچ دو کہ اسلامی قوانین پر عمل کرنے کی صورت میں تمہیں کوئی تکلیف, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اصل اسلامی قوانین کا نام ہی تکلیف ہے. اسلامی قوانین کو کیا کہتے ہیں؟ تکالیف شریعہ کہا جاتا ہے. ہمیں کیا کہتے ہیں؟ مکلف. مکلف یعنی وہ جس کو تکلیف دی ہے, اور تکلیف دینے والا کون ہے؟ مکلف اللہ, مکلف ہم. اسلامی قوانین تکلیف ہے. یہ بھول جائیں کہ اسلامی قوانین پر عمل کرنے کی صورت میں ہمیں کوئی نہیں, اگر کوئی پریشانی نہ ہوئی تو نماز پڑھ لیں گے, تو روزہ رکھ لیں گے, تو حج کر لیں گے, تو جہاد کر لیں گے. یہ ہونے والی چیز نہیں ہے. قربانی تو دینی پڑے گی آپ کو, بغیر قربانی کے دین پر عمل نہیں ہو سکتا. بقول اقبال کے, یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, ہم نے سمجھ لیا کہاں شیعہ میں کوئی پریشانی نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں الشیعہ, کون ہے شیعہ؟ تو نا المتباذلون فی ولایتنا, شیعہ وہ ہیں جو ہماری ولایت یعنی ہمارے احکام کی اطاعت کرنے کی راہ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں. اگر قربانی دینے کا حوصلہ ہے تو شیعہ اپنے کو کہو, اور اگر قربانی دینے کا حوصلہ نہیں ہے تو اس دف کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے امام رضا نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ ہیں. ہاں کہو ہمیں علی اچھے لگتے ہیں, بہتوں کو علی اچھے لگتے ہیں, ہندوؤں کو علی اچھے لگتے ہیں, یہودیوں کو علی اچھے لگتے ہیں, عیسائیوں کو علی اچھے لگتے ہیں, سنیوں کو علی اچھے لگتے ہیں. علی ہیں ہی اتنے اچھے کہ سب کو اچھے لگیں گے. ہمیں اچھا لگ گیا تو کوئی بڑا کمال کر دیا, تیر مار دیا ہم نے. المتبادلون فی ولایتنا, ایک قربانی کا نمونہ پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, کس طریقے سے جن کے دلوں میں عشق علی رچ بس جاتا ہے وہ تعلیمات علی پر عمل کرنے کے لیے کس طرح سے قربانیاں دیتے ہیں. ہارون الرشید کے 21 بیٹے تھے, ہارون رشید نے اپنے بعد تین بیٹوں کو اپنا یہ جو ہے ولی عہد بنایا تھا، ترتیب امین، مامون اور مؤتمن، قاسم مؤتمن، مؤتمن کا نام قاسم ہے، قاسم مؤتمن عاشق علی تھا، شیدائے علی تھا، خبیث کی اولاد ہے، خود طیب ہے، خود پاکیزہ ہے، عشق علی ہے، شیعہ علی ہے، ظاہر سی بات ہے شیعہ علی ہے تو جو کچھ ہارون کے گھر میں سب حرام ہی تو ہے، شیعہ علی حرام تو کھا نہیں سکتا، شیعہ علی حرام نہیں کھا سکتا، ہارون کی حکومت ناجائز حکومت ہے، جائز حکومت تو نہیں رہے، جائز حکومت تو امام موسیٰ کاظم کی ہے، ہارون کی حکومت تو ناجائز حکومت ہے، ہارون جس کو جو عہدہ عطا کرے گا وہ عہدہ بھی ناجائز ہوگا، کسی کو اگر کہیں کا یہ جو ہے گورنر بنا دیا وہ بھی ناجائز ہے، قاسم مؤتمن نہایت سادہ سمپل سادی زندگی بسر کرتے تھے، پیوند لگا کپڑا پہنے ہیں، رکھی سکھی کھا رہے ہیں، چیمی گوئیاں تو ہوں گی نا بھائی شہزادے کا یہ کیا عالم ہے، تو ان کے زمانے کا اب ٹائم نہیں ہے کہ میں ہارون کے زمانے کی عیاشیہ بیان کرتا کہ وہاں پر کس طریقے سے لوگ زندگی بسر کرتے تھے، شہزادے بالکل ایک عام مزدور کی طریقے سے زندگی ان کی بسر ہو رہی ہے، ہر طرف سے انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں، کوئی خاص موقع تھا، دربار سجا ہوا تھا، قاسم مؤتمن جا رہے تھے، جعفر بربکی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، قاسم کو دیکھ کر کے ان کو ہنسی آ گئی، ہارون نے کہا کیوں ہنس رہے ہو، کہا وہ آپ کے شہزادے کو دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے، چوٹ لگی ہارون کے دل پر، ہارون نے سوچا کہ شاید قاسم مؤتمن کا یہ ریئیکشن اور رد عمل ہے، کیونکہ میں نے ابھی تک قاسم کو کوئی عہدہ نہیں دیا ہے، تو عہدے کی محرومیت کے بنا پر ریئیکشن کے طور پر سب کچھ یہ کر رہے ہیں، ریئیکٹ کر رہے اس طریقے سے، بلایا قاسم کو اور کہا کہ بھائی تم کو ہم نے کوئی عہدہ نہیں دیا، لگتا تم ناراض ہو گئے ہو، ایسا ہے تم کو مصر کا گورنر بنا دیتا ہوں، مصر کا گورنر تم کو بنا دیتا ہوں، قاسم نے کہا نہیں بابا مجھے آپ مصر کا گورنر نہ بنائیں، میں اپنی زندگی یہ بات خدا میں جو ہے بسر کرنا چاہتا ہوں، ان جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتا، کیوں جانتے ہیں اس کو حق نہیں نہ ہے بنانے کا گورنر، حرام پیسے کا آپ کو خود کھانا بھی حرام ہے، دوسروں کو کھلانا بھی حرام ہے نا، بابا میں نہیں بننا چاہتا، میں عبادت خدا میں زندگی کاٹنا چاہتا، کہاں تم عبادت کرتے رہے نا، نام تمہارا گورنر کا ہوگا، ہم دو چار آدمی کو لگا دیں گے تمہارے آگے پیچھے، تمہارے مشاور اور تمہارے ایڈوائزر وغیرہ جو حکومت چلائیں گے، نام تمہارا ہوگا، ایش کرو جاؤ، بابا میں نہیں بننا چاہتا ہوں، ہارون نے کہا میں کچھ نہیں سننا چاہتا، ہارون کہہ کے چلا گیا، رات ہوئی، قاسم مؤتمن رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر کے بغداد چھوڑ کے چلے گئے بصرہ، حکومت کو لات مار دیا، قربانی دے دیا، قاسم حکومت کو قربان کر کے بصرے میں آئے، بھیس بدل کر کے وہاں رہ رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، عبداللہ بصری کا بیان ہے کہ مجھے مزدور کی ضرورت تھی اپنے گھر میں کسی کام کے لیے، میں اس چوک پہ گیا جہاں مزدور اکٹھا ہوا کرتے تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک جوان بیٹھا ہوا ہے، بڑا خوش شکل، بڑا خوبرو بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے، مومن وقت کو ضائع نہیں کرتا نا بھائی، جب تک کوئی نہیں آئے گا لے جانے والا تو بیکار ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت سے فائدہ اٹھا کر کے قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں، کہ میرے نگاہیں ان پر جم گئی، میں ان کے پاس گیا، کام کرو گے، کہ ہاں کام کروں گا، مگر دو شرط میری ہے، ایک شرط یہ ہے کہ میں تم سے 1.5 درہم مزدوری لوں گا، دوسری شرط میری یہ ہے کہ نماز کے وقت ہم کام نہیں کریں گے، وقت نماز ہمیں نماز کی چھٹی ملنی چاہیے، ان کا قبول منظور، قاسم مؤتمن آئے ان کے گھر میں کام کر رہے، شہزادہ ہے، اینٹے ڈھو رہا ہے، گارا اٹھا رہا ہے، جو بھی کام تھا بہرحال وہاں انجام دے رہے ہیں، نماز کا وقت آیا، کام چھوڑ کر کے نماز میں مصروف ہو گئے، پھر کام میں لگ گئے، شام جب ہوئی تو عبداللہ بصری کہتا ہے میں نے جب کام کا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ 10 مزدوروں کے برابر انہوں نے اکیلے کام کیا ہے، میں نے خوش ہو کر کے ان کو 3 درہم نکال کے دینا چاہا، انہوں نے 1.5 درہم لے لیا، کہا بس اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے، جو میں نے طے کیا ہے، جو میری مزدوری ہے، مجھے خیرات کسی سے نہیں لینی ہے، کہتے وہ گھر آ گئے، دوسرے دن میں پھر گیا وہاں کے اوپر، ابھی کام باقی تھا، پتا چلا کہ وہ ہفتے میں فقط 1 دن کام کرتے ہیں، شنبے کے دن سٹرڈے کو وہ کام کرتے ہیں، بقیہ دن وہ عبادت خدا مصروف رہتے ہیں، کہ اتنا پیسہ ان کے لیے 1.5 درہم کافی رہتا ہے، ان کی چٹنی روٹی نمک روٹی کے لیے ان کو چاہیے نہیں، میں نے انتظار کیا اس دن کا، وہ دن آیا، وہ آئے ان کو لے کر کے، پھر میں اپنے گھر گیا، پھر انہوں نے ویسے ہی کام کیا، میں نے دینا چاہا نہیں لیا، جب تیسرے ہفتے میں دوبارہ گیا وہاں پر ان کو لینے کے لیے، پتا چلا کہ وہ نہیں آئے، وہ بیمار ہیں، میں نے پوچھا گھر کہاں ہے ان کا، कहाँ रहते, पता चला फला खंडहर में कहीं रहते हैं। वहां जब पहुंचा तो बुखार में जल रहे थे, वो जमीन के ऊपर पड़े हुए थे। मैंने वहां जाकर के उनका सर अपने जानू पे रख लिया और उनका हाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है, तो मुझ पर मेहरबान नजर आते हो, मैं तुमसे अपना एक राज बताना चाहता हूं, मगर इस राज को अपने तक महदूद रखना। मैं हारून रशीद का बेटा कासिम मोतमन हूं। अब्दुल्ला कहते मैं डर गया कि हारून को अगर पता चल गया कि मेरे शहजादे से इसने अपने घर में काम कराया है तो हमारी खाल खींच लेगा। नहीं घबराओ, नहीं डरो, नहीं कुछ नहीं होगा, डरो नहीं। देखो मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है, मेरे पास ये कुरान है, कुरान किसी ऐसे शख्स को दे देना जो इसका अहल हो, ताक पर रखने वाले को मत देना, पढ़ने वाले को कुरान दे देना। मेरा जो सामान है, जो कपड़े उपड़े हैं, जो मेरी कब्र खोदेगा ये उसको दे देना। और अपनी उंगली से अंगूठी उतारा, कहा ये अंगूठी मेरे बाप को ले जाके दे देना और कह देना कि तुम्हारे बेटे ने कहा कि बाबा तुम्हें माल जमा करने का बहुत शौक है ना, इसको भी अपने उसी माल में रख लो, कयामत के दिन खुदा को तुम ही इसका जवाब देना, मुझ में खुदा को जवाब देने की ताकत नहीं है। उसके बाद कहते गुफ्तगू हो ही रही थी कि मैंने महसूस किया कि कासिम उठ के बैठना चाहते हैं, कासिम उठ के बैठना चाहते हैं, मगर ताकत नहीं रह गई थी, उठ ना सके। एक दफा मुझसे कहते हैं मुझे उठा के बिठा दो, मेरा मौला आ गया है, मैं अपने मौला के एहतराम में उठना चाहता हूं। कहते मैंने कासिम को उठाया, उन अस्सलाम अलैक या अमीरुल मोमिनीन कहा और दम निकल गया। यह है अली के शिया। मैंने एक ऐसा नमूना पेश किया कि ना कहा जाए कि तो इमाम है, मासूम है, हम कहां इमाम कहां, नहीं, वो हमारी तरह के एक आम इंसान है। किस तरीके से अल मुतबादिलूना फी विलायतना, हमारे शिया वो हैं जो हमारी विलायत, हमारी इताअत, हमारी तालीमात पर अमल करने की खातिर हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस तरह की जिस चीज की कुर्बानी देना, अगर ये जज्बा हम अपने बताए, कोई बहुत महाल चीज नहीं है, नामुमकिनात में से नहीं है, मुमकिन ना होता तो मौला ऐसी बात हमसे चाहते ही नहीं है। वही चाहा है जिसका इम्कान है, बस शर्त यह है कि हम अपनी जिंदगी पर एक निगाह डालें, सोचे कि अल्लाह ने हमें किस लिए यहां भेजा है, ऐशो आराम के लिए भेजा है, पढ़ने के लिए भेजा है या खेलने के लिए भेजा है, कुछ हासिल करने भेजा है या ऐशो आराम की खातिर भेजा है। दुनिया मजरातुल आखरा, खेत में कोई मजदूर कोई किसान आराम नहीं करता है, ऑफिस पर कोई मुलाजिम जाकर के आराम नहीं करता है, दुकान पर कोई ताजिर जाकर के आराम नहीं करता है, बल्कि आराम बाद में करता है। अगर हमने इस दुनिया में अपनी जिंदगी उस तरह से बसर कर ली जिसके लिए हम आए हैं, इंशाअल्लाह वहां आराम मिलेगा, वरना खुदा ना खास्ता ना यहां आराम ना वहां आराम। कुर्बानी अगर मौला ने चाही है तो जितनी कुर्बानी हमसे चाहिए उससे ज्यादा कुर्बानी उन्होंने दी है। अहले बैत अतहार ने जितनी कुर्बानियां दी हैं उसका दसवां हिस्सा भी हमसे नहीं चाहा है। कौन सी ऐसी कुर्बानी थी जो अहले बैत अतहार ने नहीं दी है? वतन की कुर्बानी देना हुई, वतन की कुर्बानी दे दिया। अपने बचपन के साथियों को कुर्बान करने की जरूरत पड़ी, हबीब जैसे साथी को कुर्बान कर दिया। ऐज़ो अकारिब को कुर्बान करने की जरूरत पड़ी, औनो मोहम्मद जैसे एक चहीती बहन ज़ैनब के लाडलों को कुर्बान कर दिया, इमाम हसन की निशानी यतीम भतीजे कासिम को कुर्बान कर दिया, नाना की शबी अली अकबर को कुर्बान कर दिया, बराबर के भाई अब्बास को कुर्बान कर दिया, हद ये है बहन ज़ैनब की चादर को कुर्बान कर दिया। कैसी कैसी कुर्बानी हुसैन इब्ने अली ने दी, कैसी कैसी कुर्बानी हुसैन के साथियों ने दी है। सिर्फ हुसैन की कुर्बानी नहीं है, चाहे उनका ताल्लुक असहाब से रहा हो, चाहे उनका ताल्लुक अइज्जा से रहा हो, बड़े हो या छोटे, हर एक ने अपने अपने मकाम पर कुर्बानी दी है। तकलीफें सही हैं, मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, मगर कोई भी एक ऐसा हुसैन का साथी नहीं है, बड़ा हो या बच्चा, जिसने यजीद और यजीदियों के सामने कमजोरी का इजहार किया हो, ज़ौफ़ का इजहार किया हो। अजीजों, آج ہمیں حسین کی 3 سالہ یا 4 سالہ بچی کا ماتم کرنا ہے. اس چھوٹی سی بچی نے کتنی قربانیاں دی ہیں عزیزوں, کیسی کیسی قربانی سکینہ نے دی ہے. البتہ ہم جنہیں سکینہ کہتے ہیں انہی کو ایران اور عراق عرب والے یہ جو ہے رقیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. نام میں کوئی خاص بحث نہیں ہے, چاہے رقیہ نام ہو چاہے سکینہ نام ہو. ایک بچی تھی حسین کی جس کی 3 یا 4 برس کی کل عمر تھی. حسین اس بچی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اس کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے. سکینہ کو حسین کے سینے کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی تھی. اے عزیزو, سکینہ کے لیے بہت ساری مصیبتیں ہیں. پیاس ایک مصیبت ہے, عز و اقارب کا شہید ہو جانا ایک مصیبت ہے, شمر کے تماچے ایک مصیبت ہے, اشقیا کے تازیانے ایک مصیبت ہے. لیکن سب سے بڑی مصیبت سکینہ کی معلوم ہے کیا ہے؟ باپ کا بچھڑ جانا سکینہ کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے. اجرکم اللہ, اس بچی نے کیسی کیسی مصیبتیں برداشت کی. جو کربلا میں شہید ہو گئے ان کے پیاس اثر عاشورہ ختم ہو گئی, لیکن سکینہ کب تک پیاسی رہی ہے؟ اہل حرم حسین کب تک پیاسے رہے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں کب انہوں نے پانی پیا ہے. ہمیں تو ہر منزل پر یہ پیاسے ہی نظر آتے. عزیزو, ایک روایت ہے کہ جب قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا, ایک جگہ شمر ملون نے پڑاؤ ڈالا ہے, اپنوں کے لیے خیمے لگا دیے. اہل بیت اطہار جلتی دھوپ میں جلتی ریت پر بیٹھے ہوئے ہیں, پیاس کی شدت ہے. شمر نے ایک دفعہ مشیدہ اٹھوایا اور حکم دیا کہ اپنے سپاہیوں کو پانی پلایا جائے. پانی دیکھ کر کے سکینہ تو پیاسی ہے ہی, ایک دفعہ پھوپھی زینب کے چہرے کو دیکھتی ہے, چپ ہو جاتی ہے. زینب کہتی, بیٹا کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ پھوپھی اماں, کیسے کہوں کہ مجھے پیاس لگی ہے, آپ کو اتنا مجبور پاتی ہوں کہ کہنے کی ہمت نہیں کر پاتی. پھوپھی اماں, کیا اجازت ہے کہ میں شمر سے تھوڑا سا پانی مانگ لوں؟ اے عزیزو, زینب کا دل تو نہیں چاہتا کہ بھائی کے قاتل کے پاس سکینہ کو بھیجے, مگر زینب کرے بھی تو کیا کرے. اب وہ پانی لانے والا عباس تو موجود نہیں, وہ تو شانے کٹائے فرات کے کنارے سو رہا ہے. زینب نے اجازت دے دی, شمر کے پاس سکینہ آئی. اے شمر, ہماری حلق میں کاٹے پڑ چکے ہیں, کیا تھوڑا سا پانی ہمیں بھی مل سکتا ہے؟ شمر نے کوئی جواب نہ دیا. شمر اپنوں کو پانی پلا رہا ہے, بچی شمر کے پیچھے پیچھے. سکینہ نے سوچا شاید جب اپنوں کو پانی پلا لے گا تو ہمیں پانی پلا دے گا. بچی دھوپ میں ایک جگہ پر بیٹھ گئی. جب شمر سب کو پانی پلا چکا, دوبارہ سکینہ نے اپنا کوزہ شمر کی طرف بڑھایا. اے عزیزو, شمر نے مشکیدہ اٹھایا, دہانا کھولا. سکینہ سمجھی پانی دینا چاہتا ہے, بچی نے اپنا برتن آگے بڑھایا, شمر نے سارا پانی زمین پہ بہا دیا. ایک قطرہ پانی سکینہ کو نہ ملا, بچی زمین پہ لوٹنے لگی. اجرکم اللہ, یہ تو سکینہ کی ایک معمولی مصیبت ہے, لیکن عزیزو سب سے بڑی مصیبت جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ مصیبت ہے باپ کا بچھڑ جانا. ہمیشہ پھوپھی زینب سے کہتی تھی, یا پھوپھی اماں, اینا والدی, اینا قرتو عینی, ارے میرا بابا کہاں ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے. کسی نہ کسی بہانے سے بہلا دی جاتی تھی سکینہ. اے عزیزو, وہ موقع بھی آیا, رات کا وقت ہے, بچی نے شاید بابا کو خواب میں دیکھ لیا ہے. شاید بچی نے بابا کو خواب میں دیکھا, نیند سے اٹھ کر کے روتے ہوئے کہتی, بھوپھی اماں میرا بابا کہاں گیا؟ بھوپھی اماں, ابھی ابھی تو میرے بابا یہاں تھے. زینب بہلا رہی ہیں, بابا کہاں ہے بیٹا؟ بیٹا بابا نہیں ہے. نہیں بھوپھی اماں, مجھے بابا, بھیا سید سجاد, تم ہی کچھ کرو, میرے بابا کو مجھ سے ملا دو. سکینہ کو جتنا بہلانے کی کوشش کی جا رہی اتنا ہی سکینہ کے رونے کی آواز بلند ہوتی جا رہی, یہاں تک کہ سکینہ کا رونا دیکھ کر کے بیویوں سے بھی اب برداشت نہ ہو سکا, انہوں نے بھی رونا شروع کیا. اب جب رونے کی آواز قید خانے سے بلند ہوئی, یزید ملعون کے محل تک پہنچی, سبا پوچھا, بتایا گیا بچی باپ کو تلاش کر رہی ہے, باپ کو ڈھونڈ رہی ہے. یزید نے امام حسین کا سر بھجوا دیا. تشت میں جب حسین کا سر آیا ہے, سرپوش ہے, سکینہ کے سامنے جب را کے رکھا گیا, سکینہ نے کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے, مجھے بابا چاہیے. جب سرپوش کو ہٹایا کہ ایک سر نظر آیا، سکینہ کہتے ما حاضر راس، یہ کس کا سر ہے؟ جواب ملا حاضر راس و ابھی، کہ تیرے بابا کا سر ہے۔ بس یہ سننا تھا، سکینہ نے آگے بڑھ کے بابا کو سینے سے لگا لیا۔ یا بتا من الذی خذبک بدمائک، اے بابا کس نے آپ کی داڑھی آپ کے خون سے رنگین کر دی؟ یا بتا من الذی قطع وریدک، اے بابا کس نے آپ کی رگے گردن کاٹی ہے؟ یا بتا من الذی اعتمنی علی صغر سنی، اے بابا کس نے مجھے بچپنے میں یتیم کر دیا؟ اے سکینہ کے بابا کہاں چلے گئے تھے؟ بابا آپ کے بعد شمر نے تازیا نے مارے، پھوپھی زینب کے سر سے چادر چھین لی۔ بچی بہن کرتے کرتے اچانک چپ ہو گئی، زینب سمجھی شاید بچی کو نیند آ گئی ہے۔ جو شانہ ہلایا تو کیا دیکھا، روح پرواز کر گئی ہے۔ اے عزیزو، ایک عاشورہ کربلا میں تھا، دوسرا عاشورہ شام کا عاشورہ ہے۔ ارے کون ہے جو رات میں انہیں دفن کرے؟ کیسے بیویاں قبر کھودے؟ کہاں سے کفن لایا جائے؟ اے عزیزو، بیویوں نے اپنی انگلیوں سے سکینہ کی ننھی سی قبر کھودی، انہی کے لباس میں سید سجاد نے دفن کر دیا۔ عزیزو، مستحب ہے کہ میت کا چہرہ خاک میں رکھا جائے؟ جس وقت سید سجاد سکینہ کا چہرہ خاک پہ رکھ رہے ہوں گے، شمر کے تماچے کے نشان کیا گزری ہوگی سید سجاد کے دل پر؟ کیسے سید سجاد نے بہن کو سپرد خاک کیا ہوگا؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ماتم حسین